نمبر دو، ہر ایک نفس کے بارے میں اس کی ذات کے متعلق اور نیز بنی نو اور قوم کے متعلق عیسائی صاحبوں اور آریہ صاحبوں کی کیا تعلیم ہے اور قرآن شریف کی کیا تعلیم۔ عیسائی صاحبوں کی تعلیم کو اس جگہ مفصل لکھنے کی ضرورت نہیں، خون مسیح اور کفارے کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے ان کو نہ صرف تمام مجاہدات اور ریاضات سے فارغ کر دیا ہے بلکہ اکثر دلوں کو گناہوں کے ارتکاب پر ایک دلیری بھی پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ جبکہ عیسائی صاحبوں کے ہاتھ میں قطعی طور پر گناہوں کے بخشے جانے کا ایک نسخہ ہے یعنی خون مسیح، تو صاف ظاہر ہے کہ اس نسخے نے قوم میں کیا کیا نتائج پیدا کیے ہوں گے اور کس قدر نفس امارہ کو گناہ کرنے کے لیے ایک جرت پر آمادہ کر دیا ہوگا۔ اس نسخے نے جس قدر یورپ اور امریکہ کی عملی پاکیزگی کو نقصان پہنچایا ہے، میں خیال کرتا ہوں کہ اس کے بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، بالخصوص جب سے اس نسخے کی دوسری جز شراب بھی اس کے ساتھ ملحق ہو گئی ہے، تب سے تو یہ نسخہ ایک خطرناک اور بھڑکنے والا مادہ بن گیا ہے۔ اس کی تائید میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، ہر ایک سچے عیسائی کا یہ فرض ہے کہ وہ بھی شراب پیوے اور اپنے مرشد کی پیروی کرے۔ غرض، اس نسخے کے استعمال سے ان ملکوں کی عملی پاکیزگی پر جو زلزلہ آیا ہے اور جو کچھ تباہی قوم میں پھیلی ہے اس کے ذکر کرنے سے بھی بدن کانپتا ہے۔ افسوس کہ شراب اور کفارہ دونوں مل کر ایک ایسا تیز اور جلد مشتعل ہونے والا بارود ہو گیا ہے جس کے آگے تقوی اور طہارت باطنی یوں اڑ جاتی ہے جیسے سخت آندھی کے آگے خس و خاشاک، اور اس میں اندرونی پاکیزگی کے اڑانے کے لیے اس توپ سے بھی زیادہ قوت ہے جو 10 میل سے مار کر سکتی ہے، کیونکہ توپیں تو اکثر 2-3 میل تک فائر کر سکتی ہیں مگر ان توپوں کی زد تو 10,000 میل سے بھی زیادہ تک پہنچ گئی ہے۔ یورپ کی شراب کی گرم بازاری نے اس ملک کو بھی شریک کر لیا ہے، زیادہ بیان کی حاجت نہیں۔ پھر علاوہ اس کے عورتوں کی عام بے پردگی نے اس توپ کا زن و مرد کو نشانہ بنا دیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ پاک دل رکھنے والے اور خدا سے ڈرنے والے دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور اکثر انسان اس کتے سے مشابہ ہیں جو دودھ یا کسی اور عمدہ چیز کو دیکھ کر اس میں منہ ڈالنے سے صبر نہیں کر سکتا۔ نفس غالب اور شہوت طالب اور آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، اور شراب ایسے جذبات کو اور بھی بانس پر چڑھا دیتی ہے۔ تب خدا تعالیٰ کا خوف دل سے جاتا رہتا ہے اور جوانی کے دن اور جذبات کے ایام اور نیز شرابوں کے جام اندھا کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں جوان مردوں اور جوان عورتوں کا اس طور سے بلا تکلف ملاپ ہونا، گویا کہ وہ میاں بیوی ہیں، ایسی قابل شرم خرابیاں پیدا کرتا ہے جن سے اب یورپ بھی دن بدن واقف ہوتا جاتا ہے۔ آخر جیسے بہت سے تجارب کے بعد طلاق کا قانون پاس ہو گیا ہے، اسی طرح کسی دن دیکھ لو گے کہ تنگ آ کر اسلامی پردے کے مشابہ یورپ میں بھی کوئی قانون شائع ہوگا، اور نا انجام یہ ہوگا کہ چارپائیوں کی طرح عورتیں اور مرد ہو جائیں گے، اور مشکل ہوگا کہ یہ شناخت کیا جائے کہ فلاں شخص کس کا بیٹا ہے اور وہ لوگ کیوں کر پاک دل ہوں۔ پاک دل تو وہ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں کے آگے ہر وقت خدا رہتا ہے، اور نہ صرف ایک موت ان کو یاد ہوتی ہے بلکہ وہ ہر وقت عظمت الہی کے اثر سے مرتے رہتے ہیں۔ مگر یہ حالت شراب خوری میں کیوں کر پیدا ہو؟ شراب اور خدا ترسی ایک وجود میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ خون مسیح کی دلیری اور شراب کا جوش تقویٰ کی بیخ کنی میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آیا کفارے کے مسئلے نے یہ خرابیاں زیادہ پیدا کی ہیں یا شراب نے۔ اگر اسلام کی طرح پردے کی رسم ہوتی تو پھر بھی کچھ پردہ رہتا، مگر یورپ تو پردے کی رسم کا دشمن ہے۔ ہم یورپ کے اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر وہ اس اصرار سے باز نہیں آتے تو شوق سے شراب پیا کریں کہ اس کے ذریعے سے کفارے کے فوائد بہت ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ مسیح کے خون کے سہارے پر جو لوگ گناہ کرتے ہیں شراب کے وسیلے سے ان کی میزان بڑھتی ہے۔ ہم اس بحث کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتے کیونکہ فطرت کا تقاضا الگ الگ ہے۔ ہمیں تو ناپاک چیزوں کے استعمال سے کسی سخت مرض کے وقت بھی ڈر لگتا ہے، چہ جائے کہ پانی کی جگہ بھی شراب پی جائے۔ مجھے اس وقت ایک اپنا سرگزشت قصہ یاد آتا ہے، اور وہ یہ کہ مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے۔ 15-20 مرتبہ روز پیشاب آتا ہے، اور بعض وقت 100-100 دفعہ ایک ایک دن میں پیشاب آتا ہے، اور بوجہ اس کے کہ پیشاب میں شکر ہے، کبھی کبھی خارش کا عرضہ بھی ہو جاتا ہے، اور کثرت پیشاب سے بہت زوف تک نوبت پہنچتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے، بس علاج کی غرض سے مضائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی۔ بس اس طرح جب میں نے خدا پر توکل کیا تو خدا نے مجھے ان خبیث چیزوں کا محتاج نہیں کیا، اور بارہا جب مجھے غلبہ مرض کا ہوا تو خدا نے فرمایا کہ دیکھ میں نے تجھے شفا دے دی، تب اسی وقت مجھے آرام ہو گیا۔ انہی باتوں سے میں جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ حاشیہ: انسان جب تک خود خدا کی تجلی سے اور خدا کے وسیلے سے اس کے وجود پر اطلاع نہ پاوے تب تک وہ خدا کی پرستش نہیں کرتا، بلکہ اپنے خیال کی پرستش کرتا ہے۔ محض خیال کی پرستش کرنا اندرونی گندگی کو صاف نہیں کرتا۔ ایسے لوگ تو پرمیشر کے خود پرمیشر بنتے ہیں کہ خود اس کا پتہ آپ لگاتے ہیں۔ حاشیہ ختم: جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہ اس نے روح پیدا کی اور نہ ذرات اجسام، وہ خدا سے غافل ہیں۔ ہم ہر روز اس کی نئی پیدائش دیکھتے ہیں، اور ترقیات سے نئی نئی روح وہ ہم میں پھونکتا ہے۔ اگر وہ نیز سے ہست کرنے والا نہ ہوتا تو ہم تو زندہ ہی مر جاتے۔ عجیب ہے وہ خدا جو ہمارا خدا ہے، کون ہے جو اس کی مانند ہے، اور عجیب ہیں اس کے کام، کون ہے جس کے کام اس کی مانند ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، ہاں بعض وقت حکمت اس کی ایک کام کرنے سے اسے روکتی ہے۔ چنانچہ مثال کے طور پر ظاہر کرتا ہوں کہ مجھے دو مرض دامنگیر ہیں، ایک جسم کے اوپر کے حصے میں کہ سر درد اور دوران سر اور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا، نبض کم ہو جانا، دوسرے جسم کے نیچے کے حصے میں کہ پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا۔ یہ دونوں بیماریاں قریباً 20 برس سے ہیں، کبھی دعا سے ایسی رخصت ہو جاتی ہیں کہ گویا دور ہو گئیں مگر پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے دعا کی کہ یہ بیماریاں بالکل دور کر دی جائیں تو جواب ملا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تب میرے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا کہ مسیح موت کے لیے یہ بھی ایک علامت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ دو زرد چادروں میں اترے گا۔ تو یہ وہی دو زرد رنگ کی چادریں ہیں، ایک اوپر کے حصہ بدن پر اور ایک نیچے کے حصہ بدن پر، کیونکہ تمام اہل تعبیر اس پر متفق ہیں کہ عالم کشف یا عالم رویا میں جو نبوت کا عالم ہے، اگر زرد چادریں دیکھی جائیں تو ان سے بیماری مراد ہوتی ہے۔ بس خدا نے نہ چاہا کہ یہ علامت مسیح موت کی مجھ سے علیحدہ ہو۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہم نے اس جگہ انجیل کی تعلیم کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسیح صرف اپنے خون کا فائدہ پہنچانے کے لیے آیا تھا، یعنی اس لیے کہ تاگناہ کرنے والے اس کے مرنے سے نجات پاتے رہیں، ورنہ انجیل کی تعلیم ایک معمولی بات ہے جو پہلے سے بائبل میں موجود ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ یہ صرف دکھانے کے دانت ہیں، اس پر عمل کرنا مقصود ہی نہیں۔ اور یہی سچ ہے، کیا عدالتیں اس پر عمل کرتی ہیں؟ کیا خود پادری صاحبان اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا عوام عیسائی اس کے پابند ہیں؟ ہاں، کفارہ اور خون مسیح کے موافق ضرور عمل ہو رہا ہے، اور اس سے یورپ امریکہ دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ علاوہ اس کے یہ بھی سخت غلطی ہے کہ انجیل کی تعلیم کو کامل کہا جائے۔ وہ انسانی فطرت کے درخت کی پورے طور پر آبپاشی نہیں کر سکتی اور صرف ایک شاخ کو غیر موزوں طور پر لمبی کرتی ہے اور باقی کو کاٹتی ہے۔ اور جن جن قوتوں کے ساتھ انسان اس مسافر خانہ میں آیا ہے، انجیل ان سب قوتوں کی مربی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت پر نظر کر کے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مختلف قوائص غرض سے دیے گئے ہیں کہ تا وہ مختلف وقتوں میں حسب تقاضا، محل اور موقع کے ان قوا کو استعمال کرے۔ مثلا انسان میں من جملہ اور خلقوں کے ایک خلق بکری کی فطرت سے مشابہ ہے اور دوسرا خلق شیر کی صفت سے مشابہت رکھتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ بکری بننے کے محل میں بکری بن جائے اور شیر بننے کے محل میں وہ شیر بن جائے، اور خدا تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ ہر وقت اور ہر محل میں بکری بنا رہے، اور نہ یہ کہ ہر جگہ وہ شیر ہی بنا رہے۔ اور جیسا کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہر وقت انسان سوتا ہی رہے یا ہر وقت جاگتا ہی رہے یا ہر دم کھاتا ہی رہے یا ہمیشہ کھانے سے منہ بند رکھے، اسی طرح وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ انسان اپنی اندرونی قوتوں میں سے صرف ایک قوت پر زور ڈال دے اور دوسری قوتیں جو خدا کی طرف سے اس کو ملی ہیں ان کو لغو سمجھے۔ اگر انسان میں خدا نے ایک قوت حلم اور نرمی اور درگزر اور صبر کی رکھی ہے، تو اسی خدا نے اس میں ایک قوت غضب اور خواہش انتقام کی بھی رکھی ہے۔ بس کیا مناسب ہے کہ ایک خدا داد قوت کو تو حد سے زیادہ استعمال کیا جائے اور دوسری قوت کو اپنی فطرت میں سے بکلی کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ اس سے تو خدا پر اعتراض آتا ہے کہ گویا اس نے بعض قوتیں انسان کو ایسی دی ہیں جو استعمال کے لائق نہیں، کیونکہ یہ مختلف قوتیں اسی نے تو انسان میں پیدا کی ہیں۔ بس یاد رہے کہ انسان میں کوئی بھی قوت بری نہیں ہے، بلکہ ان کی بد استعمالی بری ہے۔ سو انجیل کی تعلیم نہایت ناقص ہے جس میں ایک ہی پہلو پر زور دیا گیا ہے۔ علاوہ اس کے دعویٰ تو ایسی تعلیم کا ہے کہ ایک طرف تماچا کھا کر دوسری بھی پھیر دیں، مگر اس دعویٰ کے موافق عمل نہیں ہے۔ مثلا ایک پادری صاحب کو کوئی تمانچہ مار کر دیکھ لے کہ پھر عدالت کے ذریعے سے وہ کیا کاروائی کرتے ہیں۔ بس یہ تعلیم کس کام کی ہے جس پر نہ عدالتیں چل سکتی ہیں نہ پادری چل سکتے ہیں؟ اصل تعلیم قرآن شریف کی ہے جو حکمت اور موقع شناسی پر مبنی ہے۔ مثلا انجیل نے تو یہ کہا کہ ہر وقت تم لوگوں کے تمانچے کھاؤ اور کسی حالت میں شر کا مقابلہ نہ کرو، مگر قرآن شریف اس کے مقابل پر یہ کہتا ہے جزاء سیئات سیئات مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، شورا 41۔ یعنی اگر کوئی تمہیں دکھ پہنچاوے، مثلا دانت توڑ دے یا آنکھ پھوڑ دے، تو اس کی سزا اسی قدر بدی ہے جو اس نے کی، لیکن اگر تم ایسی صورت میں گناہ معاف کر دو کہ اس معافی کا کوئی نیک نتیجہ پیدا ہو اور اس سے کوئی اصلاح ہو سکے، یعنی مثلاً مجرم آئندہ اس عادت سے باز آ جائے، تو اس صورت میں معاف کرنا ہی بہتر ہے اور اس معاف کرنے کا خدا سے اجر ملے گا۔ اب دیکھو اس آیت میں دونوں پہلو کی رعایت رکھی گئی ہے اور عفو اور انتقام کو مصلحت وقت سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ سو یہی حکیمانہ مسلک ہے جس پر نظام عالم کا چل رہا ہے۔ رعایت محل اور وقت سے گرم اور سرد دونوں کا استعمال کرنا یہی عقل مندی ہے۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ہم ایک ہی قسم کی غذا پر ہمیشہ زور نہیں ڈال سکتے، بلکہ حسب موقع گرم اور سرد غذائیں بدلتے رہتے ہیں، اور جاڑے اور گرمی کے وقتوں میں کپڑے بھی مناسب حال بدلتے رہتے ہیں۔ بس اسی طرح ہماری اخلاقی حالت بھی حسب موقع تبدیلی کو چاہتی ہے۔ ایک وقت روب دکھلانے کا مقام ہوتا ہے، وہاں نرمی اور درگزر سے کام بگڑتا ہے، اور دوسرے وقت نرمی اور تواضع کا موقع ہوتا ہے اور وہاں روب دکھلانا سفلا پن سمجھا جاتا ہے۔ غرض ہر ایک وقت اور ہر ایک مقام ایک بات کو چاہتا ہے، اور جو شخص رعایت مصالح اوقات نہیں کرتا وہ حیوان ہے نہ انسان، اور وہ وحشی ہے نہ مہذب۔